علی سر اللهم جل وليك الفرج.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات پڑھ دیں گے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے آپ سب کے اذہان عالیہ میں ہے کہ امام صادق اور دشمن سے مقابلہ، عنوان بہت ہی وسیع ہے اور یقیناً ایک تو نہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ میرے علم میں اتنی گنجائش ہے کہ اس موضوع کا حق ادا ہو سکے. چند ایک گزارشات ہیں کہ جو اس ضمن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ موضوع اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ نے اسے ایک دفعہ سن لیا اور وہ موضوع ختم ہو گیا، بلکہ آج کی یہ گفتگو، یہ تقریر ایک نئے باب کا آغاز ہونی چاہیے کہ جہاں پھر آپ خود اس موضوع اور اس جیسے موضوعات کی طرف توجہ دیں اور اس کو سمجھنے کے لیے کوششیں کریں، جس کے اندر یقیناً کتابوں کا مطالعہ ہے. ایک دو کتابیں یہاں میرے ساتھ ہیں کہ جس کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا. اس کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں، علماء ہیں کہ جن سے گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ موضوع بہت ہی وسیع اور بہت ہی اہم موضوع ہے. لیکن سب سے پہلے جو یہ بات آتی ہے ذہن میں، امام صادق اور دشمن سے مقابلہ، اگر ہم یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا جب تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، تو یقیناً یہ صرف ماضی کے تذکرے کے عنوان سے نہیں ہوتا. یعنی ہم اس طریقے سے تذکرہ کریں کہ ایک چیز تھی جو ماضی کے اندر وقوع پذیر ہوئی، ہمارے اجداد تھے، ہمارے ائمہ تھے اور وہ اپنے زمانے کے بہترین انسان تھے، بلکہ پوری عالم انسانیت کے بہترین انسان ہیں. ہم ان کی یاد کو تازہ کر کر ایک خوشی منائیں، جیسے ہوتا ہے ایونٹس ہوتے ہیں، ابھی آپ کے پاس دو تین اسپورٹنگ ایونٹس چل رہے ہیں، اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک ہمارا ایک بہت ہی ایک گلوریس مومنٹ تھی ہمارے لیے اور ایک بڑی اچھی چیز تھی، فخر کی بات تھی، ہمارے جو چیزیں قابل فخر ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے. تو یقیناً صرف یہ نہیں ہوتا، یقیناً ہم اپنے ائمہ کے اوپر فخر کرتے ہیں، قابل فخر ہے وہ صرف نہ ہمارے لیے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے. بلکہ جو اہم مقصد اس کے اندر ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اسے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا سکیں. تو سیرت کا مطالعہ، اور یہ خود پورا ایک باب ہے کہ کیوں لفظ سیرت کا انتخاب کیا گیا، اس کے اندر نکات پوشیدہ ہیں کہ یہ عربی کے اندر ایک خاص وزن کے اوپر اس طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ بات طولانی ہو جائے گی. لیکن اس کی روح یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس پر جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے ظرف کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اب اگر امام صادق کی زندگی کو اندر دیکھتے ہیں اور اس سے دشمن کے مقابلے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی دشمن ہے؟ امام کے سامنے ایک دشمن تھا یا چند دشمن تھے، امام نے ان کا مقابلہ کیا، اس کے لیے کچھ امام نے اسٹریٹجیز اپنائیں، کچھ ٹیکٹکس تھیں جس کے ذریعے امام نے مقابلہ کیا اس کا. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی دشمن ہی نہیں ہے تو یہ چیز ہمارے لیے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. فٹ بال کی مثال کے طور پر آج کل بازار گھر میں جتنی ٹیکٹکس ہیں اس کے لیے کہ جو گیم کھیل رہا ہو، جو میچ کھیل رہا ہو اس کے لیے، لیکن جو میچ ہی نہیں کھیل رہا اس کے لیے تو صرف ذہنی اور زبان کی عیاشی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی. تو جان محترم، میں یقیناً میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ بات جو میں ابتدا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر میری اس تقریر کے اندر، اس گفتگو کے اندر اگر یہ بات کنوے ہو سکے تو میں سمجھوں گا کہ ایک اہم بات منتقل ہو گئی، اور یقیناً یہ میرے لیے بھی درس ہے، میرے لیے بھی جو ہے یہ یاداوری ہے چیزوں کی. دیکھیں، دشمن کے حوالے سے میں نے بات کی، کیا واقعاً ہمارے سامنے کوئی دشمن ہے؟ اذان محترم، قرآن کی دو آیتیں یہاں پر ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا. سورہ حجر آیت نمبر 39، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب بما اغويتني لأزين لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. دوسری آیت ہے سورہ صاد آیت نمبر 82. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. سب سے پہلے یہ دو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. جو لوگ اس کے اندر عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ حضرت شیطان کی زبان سے نقل ہوئی ہے. تو پہلی آیت کے اندر شیطان یہ کہتا ہے اس تمام ماجرے کے بعد کہ جب خدا نے اس کو حکم دیا کہ تم جو ہو وہ سجدے کے اندر گر جاؤ اور تمام سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ تم راندہ درگاہ ہو, تم اس بارگاہ میں اب رہنے کے قابل نہیں ہو. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قال ربی بما اغویتنی, خدا جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, میں لأزین, اس کے اندر دو تاکیدیں ہیں. عربی گرامر کو سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دو تاکیدیں ہیں. اس نے کہا کہ میں ان کے لیے زمین کو آراستہ کر دوں گا. آراستہ اس طریقے سے کہ یعنی ان کو اس طریقے سے دنیا کو پیش کروں گا کہ دنیا انہیں دھوکہ دے دے گی. اور کہا لأغوینہم اجمعین, اور میں ان سب کے سب کو بہکاؤں گا. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی قال فبعزتک, قسم کھائیے خدا تیری عزت کی قسم, قسم فبعزتک خدا تیری عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, اس کے اندر بھی اجمعین تاکید ہے کہ میں ان سب کے سب کو بہکاؤں گا. تو ہم اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا دشمن ہے کہ جس نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ سب کو بہکائے. ایک زمانے میں اس کی تفسیریں, نیچرلسٹ تفسیریں آئیں تھیں قرآن کی, مگر اب وہ تمام چیزیں رد ہو چکی ہیں اور کوئی اس کے خریدار باقی نہیں بچا ہے. اس زمانے میں بھی بہت زیادہ خریدار نہیں تھے. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ ایک دشمن ایسا موجود ہے ہمارا کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں سب کے سب کو بہکاؤں گا. ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کے بہکانے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یوبسوسو فی صدور الناس, شیاطین جن و انس کا تذکرہ آتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک اور بات, چونکہ میرے موضوع سے رب بھی رکھتی ہے, میں یہاں پہ تذکرہ کر دوں. دیکھیے شیطان کا امتحان جو تھا نا, وہ خدا کے سامنے سجدہ کرنا نہیں تھا. خدا کو تو سجدہ کر رہا تھا. جو شیطان کا امتحان تھا وہ خدا کے حکم سے ولی خدا کے سامنے جھک جانا, یہ اس کا امتحان تھا. کیونکہ خدا کو سجدہ کرنا آسان تھا, خدا کی برتری کو وہ محسوس کرتا تھا, لیکن اس کی انا نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ ولی خدا کے سامنے جھک جائے, اور اسی لیے وہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا. اب اس تناظر کے اندر آپ دیکھ لیجئے بہت ساری جگہوں پر امتحان خدا کے سامنے جھک جانا امتحان نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد پیغمبر اکرم کی ذات اور اس کے بعد ولی خدا ہے کہ جس کے سامنے جھک جانا اصل امتحان. اور ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ اس طریقے سے تم ولی خدا کے اندر ضم ہو جاؤ کہ جیسے قرآن کے اندر ہے کہ یہ میرا پیغمبر بولتا نہیں, وما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی, کہ یہ بولتا نہیں ہے جب تک کہ ہم وحی نہ کر دیں, یعنی یہ وہ چاہتا ہے, یہ وہ بولتا ہے جو ہماری مرضی ہوتی ہے. اسی طریقے سے تم اس طریقے سے ولی خدا کے اندر ضم ہو جاؤ کہ تمہاری مرضی ان کی مرضی بن جائے. ایسا نہیں ہو کہ جو کہیں اس پر عمل کرنا ہو, جو عمل کرنے کا مرتبہ ایک پہلے قدم کا مرتبہ ہے. آپ چاہ کچھ رہے ہیں لیکن ایک حکم آ گیا, آپ حکم کے سامنے آپ تسلیم ہو گئے, یہ ایک مرتبہ ہے. لیکن اس سے بالاتر مرتبہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے جم ہو جائیں کہ جو ان کی چاہت ہے وہ آپ کی چاہت بن جائے, جو وہ چاہتے ہیں آپ وہی چاہنے لگیں. اور اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے بہت سارے چاہنے والوں کو سندیں دی ہیں اس بات کی کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ فلانا صحابی سے ہمارے پوچھ لو. مختلف جگہوں پر کہیں پہ کہا کہ اگر تم نے اس کو مناظرے کے اندر ہرا دیا تو سمجھ لو مجھے ہرا دیا. تو اس طریقے کے اہل بیت کے ایسے چاہنے والے تاریخ کے اندر گزرے, اور یہ امتحان تھا ولی خدا کے سامنے جھک جانا کہ شیطان جیسے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور یہی امتحان خدا کی سنت آج تک باقی ہے. کہ جو محور ہے دین کا وہ ولی خدا کی ذات ہے. اور پیغمبر اکرم کی حدیث سے بھی واضح ہے کہ جو ہم نے فرمایا کہ دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت اور یہ قرآن. یہ شیطان کی بات ہوئی. شیطان کے بعد اس کے بعد شیاطین جن و انس ہیں. خدا فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے شیاطین اور جنس میں سے دشمن قرار دیے. اب ہم نے قرار دیے، یہ تمام توحید افعالی کے اندر یہ باتیں واضح ہوتی ہیں. یہ جبر نہیں ہے کہ خدا نے کسی کے اوپر جبر کیا، مطلب یہ ہے کہ خدا نے اجازت دی، اختیار دیا کہ جو اس اختیار سے جو چاہے اس طرف آ جائے، جو چاہے اس طرف چلا جائے. لیکن آپ اس کے اندر یہ دیکھیے کہ کہا کہ ہم نے اس طریقے سے ان کے لیے دشمن قرار دیے کہ جو ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کو باتیں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک شیطان نہیں ہے بلکہ اس کا ایک لاؤ لشکر ہے. شیاطین جن اور شیاطین انس ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے، جس کے اندر ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کی طرف یہ باتیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے مطالب کو، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. میں اس میں مزید نہیں جانا چاہ رہا. جان محترم، یہ پورا جس طریقے سے خدا نے ہدایت کا نظام بنایا ہے، جس طریقے سے آئمہ حق ہیں، اس طریقے سے قرآن کی تعبیر ہے آئمۃ الکفر کی، آئمہ کفر بھی ہیں، تو یہ پورا ایک پیرامڈ ہے. جس طریقے سے ہدایت کا ایک نظام ہے، اسی طریقے سے ایک نظام باطل کا ایک نظام ہے، کفر کا ایک نظام ہے، کہ اس کے بعد لاقبی انہم اجمعین کی طرف جو لے کے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم جس پلینگ فیلڈ پر کھڑے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارا کوئی اپوننٹ نہیں ہے. انسان کا نفس یقیناً اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نفس کے علاوہ ہمارے پاس شیاطین و انس میں، اور جس میں خود سب سے بڑے حضرت ابلیس، یہ پورے ہمارے پاس ایک دار و دستہ ہے جو ایک باطل کے نظام کے طور پر سامنے آیا ہے. اس کو سمجھنا، اس کی طرف متوجہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. امام علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا. مولانا نے فرمایا تکادون ولا تکیدون، کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، جال بچھاتے ہیں، اور تم ان کی طرف سے غافل رہتے ہو. وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور تم جو ہو اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے غافل رہے گا وہ یقیناً مغلوب ہو جائے گا. خدا کا وعدہ، جو مدد کا وعدہ ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب انسان، بہت مشہور آیت ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے تبدیل نہ کر لیں. کہا کہ اگر کوئی قوم اس طریقے سے ہے، اگر اس طریقے سے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ مغلوب ہو جائے گی. تو اس مقدمے کے ساتھ، یہ پہلے مقدمے کے ساتھ، کہ ہمارے پاس زندگیوں کے اندر دشمن موجود ہے، قسم کھایا ہوا دشمن ہے، اس کے بعد اس نے ایک نظام بنایا ہے. اس نظام پر انشاءاللہ ابھی موقع نہیں ہے زیادہ روشنی ڈالنے کا، لیکن میں صرف اپنے نوجوانوں سے، جوانوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہسٹری آف دا ماڈرن ورلڈ کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی کتابیں مل جائیں گی. ایک کتاب کا میں اور نام لے دوں، وکٹورین ہولوکاسٹ کے نام سے کتاب ہے. اور اگر آپ خود اس کو ہسٹری آف دا ماڈرن ورلڈ آپ اگر سرچ کریں گے تو کئی کتابیں اس کے اندر سامنے آ جائیں گی. اس موضوع پر پڑھیں کہ یہ نظام اس وقت کس طریقے سے چل رہا ہے. اگر اس وقت ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک ہدایت کا نظام ہے تو وہ نظام کون سا نظام ہے، اور اگر ایک باطل کا اور گمراہی کا نظام ہے تو وہ نظام کون سا نظام ہے. اس وقت ان دو نظاموں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے ادا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا مقدمہ جو اس سے متصل ہے وہ یہ کہ دیکھیں، ان دونوں نظاموں کا جو ٹکراؤ ہے وہ عالمی سطح پر ہے، گلوبلائزیشن، گلوبل. کیوں آپ، میں اس وقت اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، مگر آپ کو صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں. دیکھیں، امام کے ظہور سے جو ہمارے پاس وہ حدیث کہ جو ہر بچے کی زبان پر ہے، اگر آپ کسی بھی شیعہ بچے سے ظہور کا تذکرہ کریں تو وہ یہ حدیث ضرور آپ کو سنا دے گا, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, کہ امام کیا کریں گے, آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس طرح جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. ادھر صلوات پڑھتے محمد والے محمد. اگر بات بہت زیادہ خشک ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال میرے پاس تو یہ اپرچونیٹی تھی پانی پینے کی, آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اس خشکی کو دور کرنے کے لیے. تو دیکھیں اس کے اندر اگر آپ اس پہ غور کریں, اس کے اندر جو چند کلیدی یا کی پوائنٹس اس حدیث کے اندر ہیں, ایک تو یہ کہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جو پلان کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ عدل و انصاف کا قیام ہے. اور پھر کہاں انہیں کہا کہ مکے کو آ کر, نجف کو آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اگر لاقوینہم اجمعین سے بھی جوڑیں تو وہاں پر بھی کینوس جو ہے وہ پورا گلوبل تمام انسانیت اس کے اندر شامل ہے. تو دونوں طرف سے جو مقابلہ ہے وہ اس زمین کا ہے, کیونکہ خدا نے زمین پر اپنا وارث بنایا ہے, خلیفۃ اللہ زمین پر خلیفہ بنایا ہے. کسی ایک شہر, کسی ایک ملک, کسی ایک مکان کے لیے خلیفۃ اللہ خلافۃ اللہ ہی نہیں ہے, بلکہ کینوس جو ہے یہ پوری عالم انسانیت, یہ پوری کائنات جو ہے اس کا کینوس ہے. اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو اب یہ کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی, اب یہ کہنا کہ دین اور سیاست کے اندر جدائی ہے, اب یہ چیز یہاں سے ختم ہو جاتی ہے. سیاست اگر آپ اس معنی میں لے رہے ہیں کہ جس معنی میں آج کل استعمال ہو رہی ہے, اور آپ ٹی وی پر آج کل جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو یقیناً اس معنی میں سیاست واقعا دین سے جدا ہے. لیکن سیاست اگر اس معنی میں آپ لے رہے ہیں کہ جس معنی میں حدیثوں میں آئی ہے, خود دائرۃ جامعہ کبیرہ کے اندر ہے کہ انتم سیاست و لباد, اگر کوئی لفظ ہماری حدیثوں کے اندر روایتوں کے اندر آیا ہے اور اگر اس کا ایک غلط معنی کہیں پر لیا جانے لگا ہے تو اس لفظ کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کے معنی کو درست کرنا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ مثبت معنی میں حدیثوں اور روایتوں کے اندر آیا تو پھر ہماری پرانی تاریخوں کے اندر اور ہمارا جو علمی ورثہ ہے اس کے اندر اس مثبت معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے. اب اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے اور اس کا صرف وہی منفی اور نیگیٹو مطلب باقی رہ جائے گا تو اگلی نسلیں جب پرانا ٹیکسٹ پڑھیں گی تو وہ سمجھ نہیں پائیں گی کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی. تو ہمیں اپنے ورثے سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. سیاست کا لفظ سیاست و لباد علیہ بیت علیہ السلام کے لیے آیا, یعنی امور کو تنظیم دینے والا. اب اگر کینوس عدالت یہ تمام باتیں ہو گئیں تو اب یہ کہ حکومت کس کے ہاتھ میں آئے گی, کون حاکم ہوگا, کون لوگوں کے امور کو چلائے گا, اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ایجنڈے یا ان کی ذمہ داریوں کا حصہ نہیں تھا. خلافت خلافت حق ہوگی, اسی تب ہی جو ہے اس دنیا کے اوپر ایک عادلانہ نظام قائم ہو سکتا ہے, کہ جس کے لیے سورہ حدید میں خدا نے کہا کہ ہم نے انزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اگر میں نے کچھ آیت کو آگے پیچھے نہیں کیا, شاید ایک لفظ مجھے شک ہے اس کے اندر, لیکن سورہ حدید 25ویں آیت ہے جس کے اندر خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا رسولوں کو اور ان کے ساتھ ہم نے میزان اور کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے لیے. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کیونکہ جب ایک عادلانہ حکومت ہوگی اسی وقت خدا کی عبادت ہو سکتی ہے. توحید جس کے لیے خدا نے, عبادت جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے کہ ہم نے جو ہے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب دنیا کے اوپر ایک عادلانہ حکومت ہوگی. کیونکہ یہاں پر عبادت فقط ظاہری عبادت سے مراد اس کی نہیں ہو سکتی کہ وہ عبادت جس کو ہم بالمعنی الاخص, جس کو عام طور سے ہم عبادت سمجھتے ہیں. تو اب حکومت کا اہل حق کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ حق وہ ہے کہ جو ایک وقت یہ آیا کہ پیغمبر کے بعد یہ حق غصب ہو گیا. حق غصب ہو گیا یعنی حق اپنے محور سے ہٹ گیا. اب اہل بیت علیہ السلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ حق جو اپنے محور سے ہٹ گیا ہے اس کو واپس لایا جائے. یہ کتاب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو کے اندر 250 سالہ انسان کے عنوان سے, آپ اس کے اندر پڑھیں. اس کے اندر جو بنیادی تھیسس پیش کیا گیا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ منوان قبول کر لیں, لیکن یہ کہ اس موضوع پہ سوچیں, پڑھیں, مطالعہ کریں, کیونکہ اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داریوں کا رخ جو ہے یقیناً اس کے اندر وسعت آئے گی, ذمہ داریوں کے تعین میں. جب حق اپنے محور سے ہٹا تو اہل بیت علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس حق کو اپنے مرکز کی طرف اپنے محور حق کو اس کے محور پر واپس لایا جائے. اب یہاں پر ایک اور بات, امام صادق کی طرف آنے سے پہلے دیکھیں, حکومت اہل حق کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اس چیز کو ہم بیان کر چکے جس حد تک بیان کرنا تھا. اب یہاں پر جب آپ حکومت حاصل کرنے کی یا حکومت چلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں, دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے حکومت کو غصب کر لیں. بعض دفعہ ممکن ہے کہ ایک موومنٹ کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر شروع ہو, آئیڈیالوجی کے نام کو لے کر آگے بڑھے, اس کے لیے موومنٹ چلائی جائے, لیکن اس کے اندر جو تمام ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز امپلائی کی جائیں یعنی اختیار کی جائیں وہ تمام وہ ہوں کہ جو اہل باطل بھی استعمال کرتے ہیں طاقت کو حاصل کرنے کے لیے. ایسا بہت دفعہ تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ کسی مکتب اور کسی آئیڈیالوجی کے نام پہ کوئی موومنٹ شروع ہوئی لیکن اس کے اندر طریقوں کے اندر تمام ان چیزوں کا استعمال کیا گیا کہ جو ایک غیر آئیڈیولوجیکل موومنٹ کہ جس کا مقصد فقط اور فقط طاقت حاصل کرنا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جو آئیڈیولوجیکل موومنٹ ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, وہ ان اصولوں سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتی. جس وقت امام علی علیہ السلام کو مختلف امام کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ آپ تھوڑے عرصے تک پاور کنسولیڈیٹ کرنے تک آپ اس کو باقی رکھیں اپنی جگہ پر, اس کو نہ ہٹائیں, تو امام نے اس کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان اصولوں کو پامال نہیں کیا جا سکتا تھا. اس وقت امام کے پاس آیا اور امام نے کہا کہ تدعونی والتمسو غیری, مجھے چھوڑ دو اور جا کے کسی اور کو تم خلیفہ بنا لو یا کسی اور کے دامن سے منسلک ہو جاؤ. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے کہا کہ میں اگر آؤں گا تو پھر میں تمہیں انہی اصولوں کے مطابق سراؤں گا کہ جو اسلام کے حقیقی اصول ہیں. تو اس کے اندر آپ چھوٹی سی چیزیں جھوٹ نہیں استعمال کر سکتے, آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, آپ ایسے وعدے نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو پتا ہو کہ بات کے اندر پورے نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کو لالچ دے کر ساتھ میں نہیں ملا سکتے. بلکہ ایسی موومنٹ کے جو آئیڈیولوجیکل موومنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو چکا ہو کہ لوگ اب اس حق کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ تمام انجسٹیفائیڈ جو مینز ہیں ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب جب تک لوگ ساتھ نہیں دیں گے اور اب آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر لالچ دے کر ڈرا کر ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہے, آپ ہر قسم کے ظلم سے اور ڈسیپشن سے آپ جب دور رہنا چاہ رہے ہیں تو اب تنہا طریقہ جو رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہوں, اتنے سمجھدار ہو چکے ہوں کہ وہ حق اور باطل کو پہچان بھی سکتے ہوں اور حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار بھی ہوں, ورنہ یہ حکومت قائم نہیں ہو سکتی. اور یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ راز ہے اس بات کا کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ظاہری طور پر ان سے اس معاملے کے اندر کامیاب رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ان کے کوئی حدود نہیں ہے, کسی چیز کی پابندی نہیں کرنی ہے. تمام اس نے وعدے کیے, بلینک پیپر بھجوا دیا, اس کے بعد میں پھاڑ دیا, کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ سب کام کہ تم نماز پڑھو, میں تم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں. واضح سلح امام حسن کے بعد جو اس کے جملات ہیں. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کی موومنٹ جو تھی ہمیشہ اس بات سے متاثر رہی ہے کہ لوگوں کا شعور کیا رہا ہے, لوگوں کی سطح جو ہے وہ سطح فکری کتنی بلند ہے. اور اسی وجہ سے عزیزان محترم ظہور بھی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ خود اس فکری سطح تک اور اس شعور کی سطح تک نہ پہنچیں کہ جہاں وہ ظلم اور ظالم سے نفرت کریں اور حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں, حق کی حکومت کو قبول کرنا چاہتے ہوں. معجزے سے یہ ساری چیزیں نہیں ہونا ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جس کے اندر ایک کریٹیکل ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ لوگوں کی اپنی سطح کیا ہے, لوگوں کے شعور اور سمجھ کتنی ہے, اہل بیت علیہ السلام کی موومنٹ اس سے متاثر رہی ہے. خود اسی کتاب کی تھیسس کو سامنے رکھتے ہوئے تین ٹائم فریم ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے جس کے لیے پلاننگ کی ہے. ایک شارٹ ٹرم نظر آتا ہے، بعض دفعہ حالات ایسے ہیں کہ یہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ظاہری طور پر، اس میں امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ظاہری طور پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب یہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے اندر یہ گول اچیویبل ہے، یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. کہیں نظر آتا ہے کہ اب یہ مڈل ٹرم، اور کہیں پہ پھر پلاننگ ہمیں اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم میں ہی اسٹیبلش ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. ان تمام فیکٹرز کو، چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اب اس میں جب ہم آتے ہیں، اب ہم آتے ہیں اگر امام صادق کے زمانے میں، جب امام صادق علیہ السلام کے جب زمانے میں یہاں پر آتے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے بھی اسی کام کے لیے، جو امام کی کلی اسٹریٹجی ہے وہ یہی کہ حق کو واپس پلٹانا ہے، اور اس طریقے سے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے لوگوں کا شعور اتنا بلند ہو چکا ہو. یہاں پر اس میں ایک بات اور ہے جو میں انشاءاللہ اس مطلب میں آگے بیان کروں گا. امام کو جب ہم جو امام کی دور کو دیکھیں، تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک امام کا وہ پہلا دور ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے اندر ایک پاور اسٹرگل ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتاً اہل بیت علیہ السلام کے پاس فرصت زیادہ ہے، کیونکہ اس پاور اسٹرگل میں کافی حد تک دونوں آپس میں درگیر ہیں. البتہ اس سے پہلے جو حالات رہے ہیں، جو مشکلات رہی ہیں، وہ اس قسم کی مشکلات رہی ہیں کہ بنی امیہ کے بہت سخت حاکم حکومت کر چکے ہیں، ان کا ظلم جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس ظلم نے لوگوں کو بری طریقے سے پیس کے رکھ دیا ہے. ایک طرف ظلم ہے، اس کے علاوہ اس زمانے کے اگر آپ حالات دیکھیں تو وبائیں کچھ پھیلی ہیں، فقر، غربت، انتہائی غربت ہے، کچھ خاص طور پہ اہل بیت کے چاہنے والے ایک مشکلات کے شکار ہیں اس وقت. اور تیسری چیز یہ کہ جو علماء اور جو عالم دین ہے کہ جن سے ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس ظلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. اس کی وجہ سے مشکلات، اچھی خاصی مشکلات ہیں. یعنی وہ دور جس کو ہم کمپیریٹیولی تو کہہ سکتے ہیں کہ فرصت کا دور ہے، لیکن ایسا دور نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک آئیڈیل دور تصور کر سکیں. لیکن اس دور کے اندر چونکہ آپس میں یہ دونوں پاور اسٹرگل کے اندر مشغول ہیں، اس لیے امام کے پاس فرصت زیادہ ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کچھ باتوں کو کھل کر بیان کیا ہے. مثال کے طور پر حج کا موقع اس وقت یہ کہ عالم اسلام کی، البتہ جیوگرافیکلی عالم اسلام بہت پھیل چکا ہے، اور حج کے لیے تمام عالم اسلام سے لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی پیغام کہیں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین اس کا موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے دوران یہ بات کی جائے، منا میں، عرفات میں جو بات کی جائے گی، اب وہ عالم اسلام تک پھیلے گی، کیونکہ لوگ آئے ہیں، یہاں پر آئیں گے، سنیں گے، اور اس کو لے کر اپنے اپنے شہروں تک واپس جائیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں مجمع کے اندر اور بلند آواز میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان رسول اللہ کان اماما ثم الحسن ثم من بعده علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین، اور یہاں تک وہ اپنے آپ تک آتے ہیں اور پھر وہاں پر آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول خدا، اے لوگ، رسول خدا امام تھے، امام یعنی حاکم، اس کے بعد علی، اس کے بعد حسن، پھر حسین، اور پھر یہاں تک سلسلہ آتا جب اپنے آپ پر خاموش ہوتے ہیں. تو یہ بات روشن ہے کہ اب جو میراث ہے، علمی میراث امام باقر کے پاس، وہ خود ان کے پاس آئی. یعنی یہاں پر امام کا جو اسٹانس ہے اور جو بات کو بیان کرنا ہے وہ بالکل واضح ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ نحن قوم فرض اللہ تعالی انتم تحکمون بمن لا یعذر الناس بجہالته، کہتے ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی اطاعت کو خدا نے فرض قرار دیا ہے، لیکن ہم کو چھوڑ کر لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں کہ جن کی اطاعت کی وجہ سے قیامت کے دن وہ خدا کے سامنے یہ عذر نہیں لا سکتے کہ ہم ان کی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ قرآن کے اندر اس قسم کی آیتیں موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ خدا کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے قیامت کے دن کہ ہم فلانا کی پیروی کی وجہ سے یا فلانا قوم کی پیروی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ عذر نہیں لا سکیں گے کیونکہ یہ پیروی پہلے مرحلے پر ہی درست نہیں۔ تو یہاں پر بالکل امام نے واضح طور پر اپنے آپ کو بیان کیا، اپنے نسب کو بیان کیا، کیونکہ اس وقت جب یہ سٹرگل شروع ہوئی تھی تو بنی عباس جس طریقے سے اپنا نسب بیان کرتے تھے اس کے اندر وہ اپنی قرابت کو موضوع بناتے تھے، اس کو دلیل بناتے تھے، تو امام نے یہاں پر اپنی قرابت کا ذکر کیا، لوگوں کو بیان کیا اور کھل کر یہاں پر اپنے حق کا اور اپنی اہلیت کا اس کام کے لیے اس کا اظہار کیا۔ یہ پہلا دور ہے۔ اجان محترم، یہاں پر ایک اور چیز کہ امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام صادق تک کے جو کوششیں تھیں بنی امیہ کے خلاف وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھیں۔ اس سٹرگل کے اندر جس طریقے سے امام سجاد، جیسے عفہ سجادی آپ دیکھیں، اس کے علاوہ امام کی دعائیں، جس طریقے سے امام نے شعور بلند کیا اور جس طریقے سے امام نے لوگوں کو جمع کیا، شیعوں کو جو بکھر گئے تھے، لیکن اس وقت میں کہ جب بنی امیہ زوال کی طرف تھے، بنی عباس جو ہے انہوں نے اس اپورچونیٹی سے فائدہ اٹھایا، اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے انقلابات کے اندر، یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص موقع پر بعض دفعہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی اور پارٹی آ کے اس کا رخ موڑ دے یا اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لے۔ جس طریقے سے انقلاب اسلامی کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمیونسٹ جتنے تھے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ جن کا یہ خطرہ واقعا موجود تھا کہ اس انقلاب کو، کہ جو اس وقت کے ظلم کے خلاف ہے، اس کو وہ اسلام کی طرف جانے کے بجائے کمیونزم کی طرف موڑ دیں۔ ہمیشہ انقلابوں کی تاریخ کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسی کیا وجوہات رہیں، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ کیوں وہ ایسا کر پائے۔ ابو مسلم خراسانی نے جو خراسان کے اندر جو اس نے خروج کیا اور وہ جو کوششیں تھیں کہ جو آل علی کے حق میں تھیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کے حق کے لیے، اور اس کو وہ اپنی کوششوں کا ثمر سمجھنے لگے۔ ان کا لباس سیاہ تھا، بنی عباس جس وقت آئے سیاہ لباس کے ساتھ آئے، اور سیاہ لباس انہوں نے کربلا کے سوگ میں پہنا ہوا تھا، جس کو آپ کو کافی کے اندر حدیث نظر آتی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ لباس جہنم میں، اس کو اس تناظر کے اندر دیکھیے۔ بنی عباس نے اسی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، اس کا رخ موڑا۔ خواص اہل بیت علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ اس وقت صحیح طریقے سے اس کا راستہ نہیں روک سکے، اور حکومت بنی امیہ سے چلی گئے بنی عباس کی طرف، اور بنی امیہ کو کمزور کرنے میں اور ان کو اپنے انحطاط اور ڈاؤن فال کی طرف لے جانے میں جو اہل بیت علیہ السلام کی کاوشیں تھیں وہ ثمر آور اس طریقے سے ظاہری طور پر نہیں ہو سکی کہ حکومت جو ہے پھر وہ حق کی طرف نہیں پلٹی۔ تو امام کی زندگی کا یہ پہلا دور ہے کہ جس کے اندر امام کے تمام بیانات جو ہے وہ واضح اور صریح بیانات ہیں۔ اب دوسرا جو دور ہے وہ بنی عباس کا دور ہے۔ اچھا، بنی عباس کے اندر جب بنی عباس، ایک تو یہ کہ اب یہ پاور سٹرگل ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس فرصت زیادہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ منصور اب جو سامنے آیا ہے، اگر آپ تاریخ آپ کے ذہنوں میں یقیناً کہ جس وقت بنی امیہ کے خلاف ہو رہا تھا اس کا امام کے ساتھ آنا، آلے حسن کے ساتھ جو بنی حسن ہے اس کے ساتھ اس کے نفس زکیہ اور ان تمام لوگوں سے جو روابط تھے وہ واضح تاریخ کے اندر موجود ہیں، تو یہ اب ذکی شخص ہے، یہ جو ہے وہ کافی حد تک اہل بیت علیہ السلام کی اسٹریٹجی جانتا ہے، کیونکہ یہ اس سٹرگل کے اندر شروع میں اس کیمپ میں رہا ہے، اور اب آیا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اب یہ آیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے مین، اس کے اصل مخالف کون ہے، اس کے رائیولز کون ہیں، اور یہ اب اس کے پاس فرصت بھی زیادہ ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ پیس آف مائنڈ ہے کیونکہ اب وہ سٹرگل ختم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہے اور سمجھ بھی زیادہ ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کو یہاں پر دیکھ چکا ہے۔ اب امام کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کا جو اسٹانس ہے اس کے اندر تبدیلی آئی، اب اتنا کلیئر اسٹانس نہیں ہے۔ پہلے بھی جو امام کا اسٹانس کلیئر تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ امام کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر حق کو کھل کر بیان کیا جا سکتا تھا. اب اس وقت جس وقت یہ اپرچونیٹی اور یہ موقع نہیں رہا ہے, اب امام کو پھر جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان کے اندر آنا ہے. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, یہ ایک اور عزیزان محترم آپ نے بہت تحمل سے سنا. یہ بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم اور غور طلب بات ہے, اس کے اوپر آپ غور کریے گا. یہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا, لیکن جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر اہل حق نے حکومت قائم کرنی ہے اور حق کو حاکم کرنا ہے, آپ چاہے اسے حکومت کہیں یا آپ اس کو حق کی حاکمیت کہیں, اس کے لیے وہ کسی جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں بات کو کہ ہدف جو ہے وسیلے کی توجہ نہیں کرتا, اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی مینز. اگر آپ کے اینڈز صحیح ہیں تو آپ کا کسی بھی آپ کسی بھی راستے سے چلے جائیں یہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ہمارا ہدف صحیح ہے, بلکہ آپ کو اس کے لیے وہی فقط جسٹیفائڈ مینز ہیں کہ جو آپ اپنے اینڈز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ فرصت ختم ہو گئی ہے, امام کے پاس ابھی نئی اسٹریٹجی بنانی ہے, اور یہ اسٹریٹجی وہ ہے کہ جب سب نے جس کے لیے کوشش کی ہے وہ یہ کہ دو کے لوگ آمادہ کرنا ہے امام. ایک وہ خواص کے جس کو آپ ایلیٹ یا خواص کہیں, کہ وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے نظریاتی طور پر بہت ہی زیادہ نزدیک ہوں, جو ہراول دستہ ہوں, وینگارڈ ہوں اس موومنٹ کے, اور وہ سمجھ بھی رکھتے ہوں اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہوں. ہر موومنٹ کو اس طریقے کے افراد کی ضرورت ہے. تو پہلے لیول پہ وہ خواص تیار کرنا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو, اسلام کو, اسلام کے اہداف کو, امام کو, امام کے ہدف کو, امام کے طریقہ کار کو اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہوں, دشمن کو بھی سمجھتے ہوں اور قربانی دینے کے لیے بھی آمادہ ہوں, کہ جو میدان کے اندر صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں, ایسے افراد تیار کرنے. اور اس کے علاوہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے آمادہ کرنا ہے کہ جس وقت حق اگر اپنی آواز بلند کرتا ہے, اپنا پرچم بلند کرتا ہے, تو پھر وہ حق کے ساتھ جڑنے کے لیے آمادہ ہوں. وہ صف اول کے مجاہد نہیں ہیں, لیکن وہ ان صف اول سے جڑنے والوں میں موجود ہیں, جڑنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ایک عمومی دعوت ہے, ایک عمومی افکار ہے کہ جس کے اندر آپ نے بیان کرنا ہے لوگوں تک کہ حق کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, باطل کیا ہے, یعنی جنرل اوپینین, عمومی افکار آپ نے آمادہ کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے افراد کو تیار کرنا ہے, ایسے افراد کو کہ جو اس موومنٹ کو لیڈ کر سکیں اور اس کے لیے یارڈ اسٹکس بن سکیں, یعنی ایسے وہ افراد ایسا پیمانہ ہوں کہ بعد میں آنے والے ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو تنظیم کریں, ان کو دیکھیں کہ ان کے کردار سے اپنے کردار کو ملانے کی کوشش کریں. جناب محترم, آج بھی یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق آگے بڑھے تو یقیناً ہمیں دونوں کام کرنے, ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو میدان میں کھڑے رہنے اور تمام تر سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمومی افکار پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہوں وہ ان کا عمومی شعور اور سطح اتنی بڑھ چکی ہو کہ وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ. میں علماء کے حوالے سے کوئی بات میں نے اس میں اپنی طرف سے نہیں کیا, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہ کروں. میں کتابیں اور حوالے انشاءاللہ آپ کو دے سکتا ہوں, مجھ سے آپ سوال کریں. اگر یہ اس طریقے کے افراد تیار نہیں ہوئے تو کوئی بھی عملی قدم کرنا اس وقت فائدہ مند اور سود مند ثابت نہیں ہوگا. اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں امام نے کیا کام کیے. امام نے تین اہم کام کیے. ایک تو امام کا براہ راست ابن عباس کے ساتھ, منصور کے ساتھ, بنی عباس میں جو منصور ہے اس کے ساتھ جو امام کا مقابلہ ہے. یہ جو روایتیں, ہمیں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایتیں اس قسم کی ملتی ہیں جس میں امام نے اس کو بہت سختی سے جوابات دیے ہیں, اور کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس کے اندر امام نے نرمی دکھائی ہے یا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اپنے توازو کا, کہ جس کے اندر جتنی اس طریقے کی روایتیں ان سب کے اندر وہ ضعیف روایتیں ہیں کہ جو جس شخص تک پہنچتی ہیں وہ ضعیف اور اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں ہے. ایک امام کا براہ راست مقابلہ ہے جس کے اندر جب امام کے گھر کو آگ لگائی گئی, اور اس وقت امام کا اگر آپ دیکھیں امام کہ جب گھر کو آگ لگائی گئی اور دکھانا چاہتے تھے, امام کو نیچا کرنا چاہتے تھے, اس وقت امام نے اس آگ کے اندر سے آیا اور امام نے اس وقت کہا کہ میں جو ہوں وہ میں فرزند ابراہیم خلیل اللہ ہوں، مثلا اگر تم ہمیں آگ سے ڈرانا چاہانا چاہتے ہو تو آگ کے اندر جانا تو ہمارا ورثہ رہا ہے حق کے خاطر۔ تو امام نے اس چیز کو ایک فضا کے اندر تبدیل کر دیا، جس طریقے سے امام نے آ کر اپنے نسب کا اظہار کیا اس آگ کے اندر آ کر کے، اور اپنی تاریخ سے اور وہاں سے اپنے نسب سلسلہ نسب کو جوڑا۔ تو ایک امام کا بنانا مقابلہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ امام کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے کچھ اصحاب سر ہیں کہ جن کو امام نے مختلف شہروں تک بھیجا ہے، یہ وہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص امام کے ایلیٹ ہیں، وہ کہ جس کو امام تیار کر رہے ہیں اس موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے، جنہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے۔ وہ تمام چیزیں اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں کہ امام کے پاس جو سوالات آیا کرتے تھے اس کے بعد، یا امام کے پاس جو وجوہات شہریہ پہنچا کرتی تھیں، کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو آپ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ خاتون نے کپڑا بھجوایا تو امام نے کہا کہ وہ کپڑا کہاں ہے، کیونکہ وہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، خلوص کے عنوان سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ امام کے پاس جب رقم پہنچی تو امام نے اسے خاص ایک ناچیز سی چیز کا سوال کیا، کیونکہ اس نے جس خلوص سے دیا تو وہ خلوص وہ اس کا ایک رخ ہے، لیکن ایک رخ یہ ہے کہ اتنا نیٹ ورک موجود ہے کہ ایک خاتون بھی اگر امام تک کوئی چیز پہنچانا چاہتی ہے تو یہ نیٹ ورک موجود ہے کہ وہ وہاں سے لے کے امام تک پہنچ سکے۔ اور تیسری چیز یہ کہ امام نے پھر عمومی افکار، کیونکہ اسلام، دیکھیں میری آخری یہ بات کہ جس وقت وقت ختم ہو چکا ہے، خلافت جو ہے اسلام کے اندر حکومت خلافت ہے، خلافت یعنی یہ فقط ایک پولیٹیکل پاور نہیں ہے بلکہ یہ پولیٹیکل و ریلیجس پاور ہے۔ اسی لیے جب بھی جو لوگ حکومت میں بیٹھے انہوں نے اپنے مذہبی کمی کو، اس مذہبی علم اور اس دین سے دوری کی کمی کو اس طریقے سے پورا کیا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دربار کے اندر علماء رکھے، اور تاکہ یہ جو ایک کمبینیشن ہے اسلام کے اندر پاور کا، پولیٹیکل پاور کا، کہ وہ صرف پولیٹیکل پاور نہیں ہے بلکہ وہ ایک دینی اور سیاسی ایک امیلگمیشن ہے، دو چیزوں کا مکسچر ہے، اس کو اس طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کی، یہ ان کی جسٹیفیکیشن بھی تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام نے جس وقت اپنی درس محفل سجائی تو وہ ایک انتہائی پولیٹیکل اس کے میسج تھا، کہ امام نے واضح کیا کہ دیکھو جو دین ان کے پاس ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی حکومت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ دین ناقص ہے، وہ دین غلط ہے۔ بس حکومت کی جو ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ علماء موجود ہیں کہ جو دین کو، جو حکومت کو دینی طریقے سے چلا سکیں، یہ کلیم صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو دین ان کے پاس ہے وہ دین صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز کو امام نے واضح کیا اس طریقے سے، اس محفل کے ذریعے سے، کہ جہاں پہ امام کے شاگرد موجود ہوتے تھے اور امام مختلف علوم کی بحث کرتے تھے، تو اپنا صاحب علم ہونا، اس علم کا وارث ہونا، اور وہاں پر اس کلیم کو کہ ہم حکومت کو دین کی بنیاد پر چلا سکتے ہیں، اس جسٹیفیکیشن کو ختم کرنا، اور پھر وہ دین جو تحریف ہو چکا ہے، دیکھیں اس وقت بھی دین اتنا پاورفل تھا، بہت سارے لوگ کسی وقت اس لیے حکومت وقت کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو یہ بیعت کی ہے یہ بیعت کسی بھی حالت میں توڑی نہیں جا سکتی۔ بہت سارے وہ کانسیپٹس دیے گئے ہیں ان دربار میں موجود علماء کی وجہ کی طرف سے، کہ جس نے جو ہے، جس کے اندر جبر کا نظریہ ہے، وہ جبر کا نظریہ پولیٹیکل نظریہ ہے کہ اللہ نے حاکم کیا ہے تاکہ لوگ اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے۔ تو اس درس کے ذریعے سے امام جو ہیں وہ ان کے اس کلیم کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اسلام کے اس حقیقی چہرے کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شعور اور فہم اتنا بلند ہوگا کہ لوگوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز اجاگر ہوگی، یعنی وہ طبقہ کہ جو حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو، وہ اسی وقت آمادہ ہوگا کہ جب اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے گا، جیسے اسلام کی حقیقی تفسیر پیش کی جائے گی، جب قرآن کو صحیح طریقے سے تفسیر کیا جائے گا، جب اصلی اسلام پیش ہوگا، اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی شعور اور لوگوں کی فہم اتنا بلند ہوگا۔ تو امام نے جو یہ درس جو درس کی محفل سجائی اس کے اندر علم کو بھی منتشر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ پولیٹیکل میسج بھی اس کے ساتھ تھا، کیونکہ ہم نے شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ جب جو کینوس ہے وہاں پر کبھی بھی اہل حق اس طرف سے بے خبر نہیں ہو سکتے، اللہ تعلق نہیں ہو سکتے کہ حکومت کس کے پاس رہے گی۔ تو جان محترم، یہ مختصر سی سلسلے کے اندر گفتگو تھی کہ جو یقیناً میں سے میں نے کہا کہ یقیناً سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکے گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو جو ہے وہ اس باب کا آغاز ہو۔ اس کتاب کا دو کتابیں یہاں پر میرے سامنے، جو ایک تو 250 سالہ انسان جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور دوسری ایک اور کتاب ہے ہم رزمان حسین، یعنی امام حسین کی مجاہد ساتھی، کہ جس کے اندر دوسرے ائمہ علیہ السلام کی سٹرگل کو بتایا گیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اسی امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ تو میدان الگ الگ رہے ہیں، طریقہ کار الگ الگ رہے ہیں، لیکن ہدف ایک ہی رہا ہے۔ برطرس اندیشہ ہے، سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اسلام جو ہے وہ کبھی جان دینے سے بچتا ہے، اور کبھی اسلام جو ہے وہ صلح کر لینے سے اور جو ہے جنگ نہ کرنے سے بچتا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے، امام صادق علیہ السلام شروع میں یہ بتا چکے تھے کہ دیکھو، میں نے اپنے نفس کا معاملہ خدا کے ساتھ کیا، اگر میں نے تلوار نہیں اٹھائی اور میں اگر میں میدان کے اندر نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں عافیت طلب ہو گیا ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میدان کچھ اور ہے، اس وقت مقابلے کا انداز کچھ اور ہے۔ تو جان محترم، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں اہل بیت اور قرآن سے تمسک کرنے کی اور اس سے وابستہ رہنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکیں۔ ہمیں بصیرت عطا فرما کہ ہم اہل حق اور اہل باطل کو جس طریقے سے امام سجاد نے دعا کی تھی، خدا مجھے چیزیں ویسی دکھا دے جیسی وہ ہیں۔ خدا ہمارے سامنے اس حقیقت کو آشکار کر دے، حق اور باطل کو آشکار کر دے، اور ہمارے دلوں کو اتنی قوت دے کہ ہم اپنے تمام پورے وجود کے ساتھ حق کا ساتھ دے سکیں، تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔